بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون درود بج محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آذان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ جو صاحبان علم ہیں کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے. اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی علم کی اہمیت کو انسانوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی زیادتی کی وجہ سے اس کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی خاص درجے کا حامل ہے. مثلا مادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جس کے گھر کا رقبہ زیادہ بڑا ہوگا کہا جائے گا اس کا گھر زیادہ بڑا ہے، جس کے گھر کا رقبہ کم ہوگا اسے کہا جائے گا اس کے گھر کا رقبہ کم ہے، جس کا قد کسی دوسرے شخص کے مقابلے میں پیمائش اور اندازے کے مطابق نہ ہو تو اس کو کہا جائے گا اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا قد بڑا ہے. کسی کے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے، کسی کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، شاید جسامت کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں لیکن قیمت کے لحاظ سے دونوں نوٹوں میں فرق ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ایک اور حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ جو انسان کی حقیقت کا پتہ دیتی ہے، اور وہ علم ہے. اس لیے کہ اگر علم نہ ہو، اور علم بمعنی انفارمیشن یا وہ ظاہری نالج نہیں ہے یا وہ چھپی ہوئی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں کہ جو ہم اپنے اطراف میں رکھتے ہیں، بلکہ علم سے مراد وہ حقیقت علم ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہے. والا اگر علم سے مراد انفارمیشن لیا جائے تو انفارمیشن تو گوگل بھی آپ کو دیتا ہے، بہت ساری انفارمیشن ایک لفظ کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو گوگل پہ مل جائیں گی، لیکن یہ انفارمیشن علم نہیں ہے. علم کچھ اور حقیقت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ اے حبیب کہو ان لوگوں سے کہ جو صاحبان علم ہیں کیا ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے. دیکھیے، قرآن کریم مختلف علمی مسائل کو اور حقائق کو ہم تک پہنچانے کے لیے کبھی مثالوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی سوالوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی قصے کو بیان کرتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مثال یا اس سوال یا اس حکایت و قصے کے ذریعے سے اس کی حقیقت تک پہنچیں، اس میں جو میسج ہے اسے حاصل کر سکیں. یہاں پر بھی ایک سوالیہ انداز سے، ایک کوسچن کے تحت انسان کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یعنی خود اس کا جواب انسان سے طلب کیا گیا ہے. یعنی یوں کہوں کہ یہ آئے مجیدہ انسانی شعور کو بیدار کر رہی ہے. قل هل یستوی الذین، هل یعنی کیا وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو صاحبان علم نہیں ہیں؟ یقیناً ہر ذی شعور یہ کہے گا کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جو صاحبان علم ہیں ان کا درجہ بہت زیادہ ہے، جو صاحبان شعور ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان نطق ہیں، ان کا درجہ بہت زیادہ ہے. اب یہاں سے اللہ در حقیقت ایک حقیقت کو ہمارے سامنے کھولنا چاہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب صاحبان علم اور وہ ہستیاں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے برابر نہیں ہو سکتے علم لحاظ سے، تو درجے میں بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. جب ظاہری علم کے لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، ممکن ہے کہ دنیا کے بارے میں مثال برعکس ہو، ممکن ہے کہ 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا انسان کسی ایک اخلاق کا مالک ہو اور 10000 گز کے بنگلے میں رہنے والا ایک اچھے اخلاق کا مالک ہو. لازم نہیں ہے کہ 10000 گز کے بنگلے میں رہنے والا یقیناً 10000 اخلاق کے درجات پر بھی فائز ہو، یا نیک ہو، یا نیک سیرت ہو، ضروری نہیں ہے. یا کم رقبے پہ رہنے والا جو ہے وہ کم اخلاق کا مالک ہے، یا رقبے کے لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب آپ کے مکان کا رقبہ اتنا ہے، آپ کے مکان کا رقبہ اتنا ہے، آپ کے پاس جو کرنسی ہے اس کی مالیت اتنی ہے، میرے پاس جو کرنسی اس کی مالیت اتنی ہے، کسی بچے کا قد اتنے میٹر ہے، آپ کے بچے کا قد اتنے میٹر ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا ان ظاہری مفاہیم سے کسی کے اخلاق کا، کسی کے علم کا، کسی کی سیرت کا، کسی کی خوش اخلاقی کا بھی اندازہ و پیمائش کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب 1000 گز میں رہنے والا جو ہے یقیناً وہ 250 گز کے مکان میں رہنے والے سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا، ضروری نہیں ہے. یا 10,000 گز کے رقبے پہ رہنے والا انسان وہ 1000 گز کے رقبے پہ رہنے والے انسان کے مقابلے میں بہت اچھائیوں کا مالک ہوگا، ضروری نہیں ہے، ممکن ہے برعکس مثال ہو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب علم کی لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر درجے کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اور یہ علم ہے کہ جو انسان کو حقیقت عطا کرتا ہے، یہ علم ہے کہ جو انسان کو روشنی اور شعور عطا کرتا ہے، اور جس کو میں نے کہا کہ انفارمیشن کا نام علم نہیں ہے. اہل بیت یا قرآن نے جس چیز کو علم کہا ہے وہ کچھ اور علم ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس کو کھولوں، چونکہ 7 صفر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے. تو اس بناسبت سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت مایوب سمجھا جاتا ہے ہماری یہاں کہ جناب ایام اعظم میں کسی امام کے مبارکباد کی پیشکش کی جائے یا مبارکباد دی جائے، لیکن حقیقتاً یہ عقلی تقاضوں کے خلاف ہے. جب غم ان کا ہے تو ولادت اور خوشی بھی ان کی ہے، تو توجہ رکھیے گا. تو امام کی خوشی کو ہمیں شایع نشان طریقے سے منانی چاہیے. ایام اعضا کا سوگ اپنی جگہ ہے. اور آج جو میں آپ کے سامنے موضوع لے کے آیا ہوں علم کے توسط سے، وہ ہے در حقیقت امام ہفتم کی ایک حدیث کہ جس میں امام نے ہمارے معاشرے کے مختلف مسائل کو بیان فرمایا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو اپنا نمائندہ اور رہبر بنایا، جن ہستیوں کو اپنی نیابت دی، جن ہستیوں کو اپنا خلیفہ بنایا، جن ہستیوں کو اپنی ولایت کا مظہر قرار دیا، وہ اس کے علم کے بھی امین ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمام علم کے اسرار اور رموز سوائے ایک حرف اور ایک حقیقت کے جو اپنے پاس محفوظ رکھا، اس کے علاوہ ماسوا جتنی حقائق ہیں وہ سب اہل بیت علیہم السلام کو عطا کر دیے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاہل طریقے سے کوئی انسان کھڑا اور وہ یہ کہے کہ اللہ اور علی میں یہ فرق ہے کہ جو نظر آ جائے وہ علی ہے، جو نظر نہ آئے وہ اللہ ہے. اس سے زیادہ گمراہی کی بات یقیناً کوئی اور نہیں ہوگی. کوئی ممبر حسین پہ آ کے اس قسم کی جاہلانہ بات کہے، کفری عقائد پر مبنی بات کرے، یا مثلاً وہ یہ کہے کہ جناب جو ہے مجھ سے زیادہ بہت بڑا علامہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ لوگ جو بظاہر علم کے نام سے سامنے آ رہے ہیں اور امام حسین کے عزادار بن کے سامنے آ رہے ہیں، ان کے عقائد وہ عقائد ہیں کہ جو آئمہ کے دور میں آئمہ کے منحرف لوگوں کے عقائد تھے. آئمہ کے دور میں جو منحرف فرقے تھے یہ ان کے عقائد ہیں عزیزان گرامی. یہ مشبہہ یہ کون تھے؟ جو اللہ کی تشبیہ بیان کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، آج انہی عقائد کو تشیع کے نام پر ممبر سے بیان کیا جا رہے ہیں. چونکہ علم نہیں ہے، ہم علمی گفتگو نہیں سنتے، ہم علمی گفتگو ڈسکشن نہیں کرتے، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بیان کرنے والا جو ہے وہ بہت بڑا شیعہ ہے. نہیں، یہ کفریہ عقائد ہیں کہ جن کا مکتب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک، دو، تشیع کی بدنامی کے سبب، تین، اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جن سے آئمہ کی اپنے زمانے میں جنگ رہی ہے. مفوضہ ایک اور گروہ ہیں. مفوضہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بنایا اور خود سائڈ میں ہو کے بیٹھ گئے. آج بھائی نہیں، یہی باتیں ممبر سے بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اہل بیت کو بنا دیا، سارا نظام اہل بیت کے پاس ہے. توجہ رکھیے گا، یہ کون ہے مفوض؟ آج بیعینی یہ کام کیا جا رہا ہے، یہی عقائد بتائے جا رہے ہیں. تو اگر علم ہو اور ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کیا بات سن رہے ہیں، کیا بات کہہ رہے ہیں، آیا یہ قرآن کے مطابق اترتی ہے یا کلام امام کے مطابق یہ پوری اترتی ہے یا نہیں، ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. چونکہ علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی بنا پر ہم اس قسم کے عقائد کا شکار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مکتب تشیع میں انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں فتنے سے متعلق گفتگو کروں کہ آخری زمانے میں جو فتنہ ہوگا وہ کیسا ہوگا. صرف فتنے کی ایک علامت یہ ہے, فتنہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب حق کو قتل کرنے کے لیے حق کے مقابلے میں ایک ظاہری حق لایا جاتا ہے, حق کو نابود کرنے کے لیے حق کے خلاف بظاہر حق کی ایک علامت لائی جاتی ہے. مثال دے کے گزر جاؤں, واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں, جنگ صفین میں مولا کائنات حق ہیں, اگر چوتھا خلیفہ بھی مانا جائے مسلمانوں کا جب بھی برحق ہیں, اور مکتب تشیع کے حوالے سے وہ برحق ہیں, امام معصوم ہیں, دونوں صورتوں میں علی حق پر ہیں. رسول اللہ کی واضح ترین حدیث ہے کہ علی حق اور حق علی کے ساتھ ہے, قرآن علی اور علی قرآن کے ساتھ ہے, اور جہاں جہاں علی جائے اے خدا حق کو وہاں موڑ دے. لیکن اس حق کے مقابلے میں کس کو لایا گیا, توجہ رکھیے گا, کسی مولوی کو, کسی زاگر کو, کوئی قول, کوئی حدیث, کچھ نہیں, کس کو لایا گیا, جو حق تھا, یعنی نیزوں پہ قرآن بلند کیا گیا, توجہ رکھیے گا, کیونکہ رسول اللہ فرما گئے ہیں کہ اہل بیت اور قرآن ہم مثل اور ہم وزن ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ حضرتی و اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو گراقت چیتے جوڑ جا رہا ہوں. ایسا علی جیسی حق ہستی کا مقابلہ کرنے کے لیے فتنہ کیا کرے گا, فتنہ ایک اور حق کو لے کر آئے گا, بظاہر حق ہوگا وہ لیکن وہ حق نہیں ہوگا, توجہ رکھیے گا, وہ حق نہیں ہوگا, وہ آپ کو بظاہر حق نظر آئے گا. حق کی کوئی شکل ہو سکتی ہے, کوئی شمع ہو سکتا ہے, کوئی جھلک ہو سکتی ہے, لیکن حق نہیں ہوگا. کیا ہوا علی کے مقابلے میں, کس کو لایا گیا, قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا. اب آپ دیکھیں یہ ہے فتنہ. جیسے آج سلام کو ختم کرنے کے لیے جو سنت و سیرت و اہل بیت ہے, کیا یہ علی مدد لایا جا رہا ہے, سلام کو کسی اور چیز سے ریپلیس نہیں کر سکتے, ایک بظاہر حق نعرہ لایا جا رہا ہے سلام کو, کہ جو سنت اہل بیت, حدیث کے سامنے یہ سنت ہے یا نہیں ہے, امام حسن آتے ہیں سلام کرتے ہیں, امام حسین آتے ہیں سلام کرتے ہیں, امام علی آتے ہیں سلام کرتے ہیں, جناب زہرا اپنے بابا کو سلام کرتی, یہ سنت و سیرت ہے. اب اس کو مٹانے کے لیے کیا بظاہر ایک حق نعرہ لایا جا رہا ہے, بظاہر میں کہہ رہا ہوں, حالانکہ دشمن کی سازش کچھ اور ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خب اگر دیکھنا ہے کہ اللہ اور علی میں ایک ہی فرق ہے کہ اگر نظر آ جائے تو ولی, نظر نہ آئے تو اللہ, تو امیر المومنین کے خطبات اٹھا کے دیکھیے کہ میں اس جاہل ذاکر کی بات مانوں, ایک عام انسان کی بات مانوں, یا نہج البلاغہ میں خود علی کے کلام کی بات مانوں, کس کی بات میں وزن ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے, حل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, آیا علی کا علم زیادہ وزنی ہے یا اس جاہل ذاکر کا علم زیادہ وزنی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ علی اور اللہ میں ایک ہی فرق ہے, توجہ رکھیے گا. ایو قرآن کی آیت واشقاف الواد میں کہہ رہی ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, جو صاحبان علم ہیں ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے کہ جو علم نہیں رکھتے. تو ایک جاہل مولوی ملا ذاکر کی بات مانوں یا خود علی کے خطبات اٹھا کے مانوں, علی کے خطبات اٹھا کے توحید کے بارے میں کس طرح مولا کائنات نے نفی کی ہے کہ وہ اللہ جو نظر نہیں آتا, اس کا جسم نہیں ہے. اب یہ موقع نہیں کہ میں اس کو کھولوں, تو علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو پھر ہم اس قسم کے شعبدہ بازوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں یہ تشیع کا پیغام ہے. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا, لہذا توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو اہل بیت علم لدنی کے مالک ہیں, یہ اپنے علم کے ذریعے سے ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آگاہی دینا چاہتے ہیں, ہمیں شعور دینا چاہتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسی بات سنیں گے جس میں ہمیں شائبہ ہو, ہمیں حقیقتاً کلام اہل بیت کی طرف جانا ہوگا اور اس کی تشریح لینی ہوگی. اب ایک جاہل ذاکر, ایک جاہل انسان کی بات میں زیادہ وزن ہے یا مولا کائنات کے خطبات میں زیادہ وزن ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے مولا کائنات کے خطبات میں. اور اسی قسم کے بہت سارے اشتباہات, بہت سملر چیزیں اتنے نازک فاصلے کے ساتھ القا کی جا رہی ہیں, کانوں میں ڈالی جا رہی ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, کیا آپ کے عقائد کو مسخ کرنے کے لیے بظاہر کچھ ایسی چیزوں کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ جو حق نہیں ہے, بظاہر حق ہیں. چنانچہ اہل بیت علیہم السلام اپنے علم کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی سیرت میں, ان کے کردار میں, ان کے علم میں, ان کے بیانات میں معاشرہ بھی ہے, انفرادیت بھی ہے, اجتماعیت بھی ہے, ارتقاء بھی ہے, ترقی بھی ہے, دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, سیاست بھی ہے, تعلیم بھی ہے, اخلاق بھی, سارے پہلو اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ ہم امام کے پہلو کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. آیا ہم اس کو مادی نقطۂ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, آیا ہم اس کو معنوی نقطۂ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, آیا ہم اس کو تربیتی نقطۂ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. وإلا امام کے کلام میں بے اشبہ قیمتی موجود ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے اور سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. چنانچہ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا اور ہمیں علم اہل بیت کی طرف آنا ہوگا, وہ مستند علم کہ جو در حقیقت اہل بیت سے منسوب ہے, مستند ہے, معتبر ہے, وزندار ہے. علی رزق دیتا ہے, علی اولاد دیتا ہے, علی یہ کرتا ہے, علی وہ کرتا ہے, اور پھر اپنی ہی بات کی نفی کہ یہ تو میرے کام نہیں ہے, یہ تو میری نوکری ہے, فضائل تو میرے اس سے زیادہ ہیں. تو اس قسم کی باتیں کیا ہیں, یہ شعبد آبادی سے زیادہ نہیں ہے ان کی حقیقت عزیزان گرامی. یہ مسلمہ عقائد کے خلاف در حقیقت مولا علی کے جعلی احادیث کو لوگوں خوش کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. چونکہ علم نہیں ہے ہمیں, لہذا علم نہ ہونے کی بنا پر ہم اس جہالت کا شکار ہیں, اور ہم یہ سمجھ لیں گے یہ بیان کرنے والا بہت بڑا علامہ خطیب یا بہت بڑا ذاکر حسین ہے. لیکن در حقیقت حقیقت یہ نہیں ہے عزیزان گرامی. توجہ رکھیے گا, یہ موقع نہیں ہے کہ میں مسجد کھولوں. میں آج صرف امام ہے موسیٰ قادم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی شرح کرنا چاہتا ہوں جس کو امام نے کہا ہے. ایک دو قول امام کے میں نقل کروں گا. پہلا قول یہ ہے کہ امام نے کہا کہ اگر تم حق بات کے لیے نہ نکلو گے تو جتنا وقت تمہیں حق بات کے لیے دینا چاہیے تھا اس سے زیادہ یا دگنا وقت تم باطل کام کے لیے دو گے. امام کیا کہہ رہے ہیں, اگر حق بات کے لیے تم نہ نکلے تو امام کہتے ہیں کہ باطل کام کے لیے دگنا وقت تمہیں دینا پڑے گا. کہتے ہیں ایاک ان تمنع فی طاعت اللہ فتنفق مثلیہ فی معصیت اللہ. اگر اللہ کی عبادت میں 10 منٹ تم نے نہیں دیا تو تم 20 منٹ شیطان کی پرستش میں گزارو گے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, یہ طے شدہ ہے کہ اگر کوئی انسان حق کے لیے, یہ کون کہہ رہا ہے, ساتواں امام کہہ رہا ہے جو علم لدنی کا مالک ہے, معصوم ہے من جانب اللہ, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر حق بات کے لیے انسان 10 منٹ نہ دے تو وہ 20 منٹ اس کے دگنا ٹائم جو ہے کیا کرے گا, باطل کے لیے خرچ کرے گا. خدا کے لیے تم آدھا گھنٹہ دن میں نہیں دے سکتے, 1 گھنٹہ تم شیطان کے لیے دو گے. اگر تم راہ خدا میں جہاں تمہارا وظیفہ تھا کہ تمہیں مثلا کوئی مال خرچ کرنا چاہیے تھا, اگر یہ مال خرچ نہ کرو گے تو دگنا مال تمہیں راہ باطل میں دینا پڑے گا. اگر کہیں تمہیں کوئی وقت دینا چاہیے تھا اور وقت نہ دو, اس سے دگنا وقت تمہیں کہاں دینا پڑے گا, راہ باطل میں دینا پڑے گا. یعنی اگر تم یہ سمجھ لو کہ جناب میں نماز نہ پڑھ کے اپنا وقت بچا لوں گا, روزہ نہ رکھ کے میں جو ہے اپنی صحت بچا لوں گا, یا مثلا پردہ نہ کر کے کوئی خاتون یہ سمجھے کہ جناب میں زمانے کے رفتار کے ساتھ چل سکوں گی, بہت ماڈرن کہلاؤں گی, امام کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں. یہ تمہارا تصور باطل ہے, یہ تمہارا تصور باطل ہے کہ حق کام کے لیے جتنا ٹائم, جتنی اسکل, جتنی استعداد, جتنی صلاحیت, جتنا پیسہ, جتنا وقت, جتنا شعور تمہیں دینا چاہیے تھا کہ اگر وہ تم نے نہ دیا تو اس سے دگنا تمہیں راہ باطل میں دینا پڑے گا. اور پھر راہ باطل میں دینے کا دگنا عذاب ہے. ایک یہ کہ تم نے اللہ کے لیے اپنی مال کو, اپنے وقت کو, اپنی اسکل اور صلاحیت کو خرچ نہیں کیا. دوسرا یہ کہ تم نے یہ مال راہ شیطان میں, یہ وقت, یہ اسکل, یہ استعداد و صلاحیت راہ شیطان میں استعمال کی. آپ کھانا نہ کھائیں, کھانا ضائع ہو جائے, یہ اسراف کا ایک گناہ ہے. اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ یہ کھانا ضائع ہو رہا ہے, یہ کھانا تباہ و برباد ہو رہا ہے, یہ کھانا بدبو کا شکار ہو رہا ہے, یہ کھانا فاسد ہو رہا ہے, یہ دوسرا گناہ ہے. اگر میں کسی کی مدد نہ کروں, خوب کسی مومن کی مدد نہ کرنا اہل بیت کی ڈکشنری میں ایک گناہ ہے، اور پھر اپنی اسی طاقت یا اسی مال یا اسی وقت کو راہ باطل میں خرچ کرنا امام کریں یہ دگنا گناہ ہے۔ توجہ رکھیے گا ذہن کے، ہم کتنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنا مال بچا رہے ہوتے ہیں، ہم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ، اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ جو نماز سے چوری کرے۔ یہ جو ہم بعض اوقات جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مولا علی کہنے دنیا کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ جو نماز سے چوری کرے۔ تو نماز سے وقت بچا کے جناب کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ باطل کی لائن میں لگنا چاہ رہے ہو۔ یہی ہوگا جو حسین کو چھوڑ دے گا، جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا، پھر وہ اپنے جیسے پست ترین انسانوں کی بیعت کی ذلت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، جن لوگوں نے امام حسین کا جانتے بوجھتے ساتھ نہیں دیا کیا ہوا؟ وہ بدترین بدبختیوں میں گرفتار ہوئے، جیے، کھایا، پیا، عیش کیا، لیکن کیا ہوا نتیجے میں؟ دنیا کی بدبختیاں ان کے نصیب میں لکھ دی گئیں، آخرت کا عذاب ان کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سارے واقعات ہیں، میں اسے صرف نظر کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے ساتھ دیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور قول امام کا، جو امام ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں علم کے دہلیز پہ آنا ہوگا۔ امام نے چار پانچ چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ہشام امام کے ایک صحابی ہیں، اور امام نے، ہشام کے صاحب نے بہت سارے پہلوؤں کو رکھا ہے۔ تحف العقول سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 393 سے۔ جو علم لدنی کا مالک ہے اسے معلوم ہے کہ اصل انجیل میں کیا لکھا ہے۔ یہ انجیل جو آج ہے یہ تحریف شدہ ہے، یہ حضرت موسیٰ کے سالوں بعد ان کو کمپائل کیا گیا اور کہا کہ اتنے نسخے ہیں بائبل کے اور انجیل کے، لہٰذا یہ سارے معتبر ہیں۔ لیکن امام چونکہ علم لدنی کا مالک ہے اسے معلوم کہ اصل انجیل میں کیا لکھا۔ اب امام فرما رہے ہیں یا ہشام مکتوب فی الانجیل، مکتوب ہے انجیل میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ توب للمتراحمین، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے خوش قسمت ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یعنی امام کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت نبی اللہ پر جو انجیل نازل ہوئی تھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے، صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور ہم کہ سبحان اللہ مولانا کیا بات کی آپ نے، مولا آپ نے انجیل بتائی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور مولا یہ نہیں کہنا چاہ رہے میرے نام پہ جو ہے سبحان اللہ کو ماشاء اللہ کو نعرے لگاؤ، مولا کہہ رہی ہے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم ان باتوں کو پڑھ کے ان پہ عمل پیرا ہو سکو۔ یہ بیائی نہیں، بالکل مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ڈاکٹر کے پاس ہے اپنے معالجے کے لیے، اور ڈاکٹر اس کو نسخہ لکھے دے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ ڈگری سبحان اللہ کیا کہنے، آپ پہ سلام، آپ کے دادا پہ سلام، آپ کے جد پہ سلام، اور اس کے بعد لا کے اس کو فریم کرا کے لگا دیں اور روزانہ سلام کرے، السلام علیکم یا ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم یا طبیب صاحب، السلام علیکم یا معالج صاحب، جزاک اللہ خیر الجزا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلیں اس کو گلے میں بھی ڈال لیں یا دودھوں کے بھی پیے، یہ شخص کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے جو نسخہ دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، نہ یہ کہ ڈاکٹر کو سلام پیش کیا جائے، وہ فریم کرایا جائے، یہ گلے میں لٹکایا جائے، یہ نسخے کو دھو دھو کے پیا جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نعرے لگاؤ سبحان اللہ، امام آپ نے بہت اچھا بیان کیا، انجیل سے بیان کر دیا، واہ واہ آپ نے ڈسکور کر لیا انجیل میں چھپے ہوئے خزانوں کو، یہ نہیں کہنا چاہ رہے امام۔ یہ کہنا چاہ رہے جو بیان کروں اس پہ توجہ دو، پتہ چلے کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں ہم، ہمارے پاس اللہ کا علم ہے، تو ہم لوگوں کو شعور دینا چاہتے ہیں، حیات دینا چاہتے ہیں، حقیقت سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا امام کہہ رہے توبہ للمتراحمین، پہلی صفت امام نے بیان کی۔ متراحم کسے کہتے ہیں؟ جو آپس میں رحم کرتے ہیں۔ یہاں پہ امام ہمارے سوشل ریلیشنز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری یہ سوشل ریلیشن کیا ہیں؟ یہ بہت ہی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمارے سماجی رشتے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ موبائل اس لیے ایجاد کیا گیا تھا کہ جو باہر ملک میں ہیں، دوسرے شہر میں ہیں، آپ کے شہر میں ہیں لیکن بہت دور ہیں، آپ اسے رابطہ کر کے خیریت معلوم کر لیں۔ لیکن آج کیا وجہ ہے؟ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والی فیملی ایک دوسرے کے حال سے بے حال ہے، بے خبر ہے، حقیقت بتا رہا ہوں میں. ایک 21 سال کا بچہ گھر سے اس لیے فرار کرتا ہے کہ میرے والدین مجھے فیل نہیں کرتے. انہیں یہ تو معلوم ہے کہ میرے بچے کا قد کتنا ہے، اس کو اسمال آئے گا، میڈیم آئے گا، یا لارج آئے گا، ایکس لارج آئے گا، ایکس ایکس لارج آئے گا، کیا کون سا سوٹ آئے گا اس کو معلوم ہے. اس کے پیر کا سائز کیا ہے، اس کی کمر کتنی ہے، اس کے لیے کون سا لباس لیا جائے. وہ جسم کو تو دیکھ رہے ہیں، اس کی روح، اس کی نیڈ کو نہیں دیکھ رہا ہے. آج سماجی دنیا نے ہمیں اتنا دور کر دیا ہے، ایک چھت کے نیچے رہنے والی فیملی بھی، ماں باپ بھی، بچے بھی ایک دوسرے سے الگ اور جدا نظر آ رہے ہیں. اور اس جدائی نے در حقیقت ہماری زندگی کے تانے بانے کو بالکل منتشر کر دیا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل تعلقات ہیں تمہارے، المتراحمین اولئک المرحومون یوم القیامہ، جو آج ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، کل انہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے روز قیامت رحم کیا جائے گا. توجہ رکھیے گا، امام کیا کہہ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر آج تم ایک دوسرے پر رحم کرو گے، یہ رحم اس لیے نہیں کہ کسی کو 10 روپے کی ضرورت ہے 10 روپے دے دیے، ممکن ہے کسی کو مال کی ضرورت ہو آپ مال دے دیں، ممکن ہے کسی کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہو آپ اسے توجہ دیں، ممکن ہے کسی کو آپ کی اسکلز اور استعداد کی ضرورت ہو آپ اس کو استعداد اور اسکل سے مدد پہنچائیں، ممکن ہے کوئی آپ کی اٹینشن اور توجہ کا طالب ہو آپ اسے اٹینشن دیں، ممکن ہے کوئی آپ کا پیار چاہ رہا ہو آپ اسے پیار و محبت و شفقت دیں. المتراحمین، امام کہہ رہے ہیں کہ پہلا اصول دنیا میں زندگی بسر کرنے کا کیا ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ آپس میں رحم دل بنو. کیا واقعاً ہمارا معاشرہ رحم دل ہے؟ مشال خان کے کیس میں آپ نے دیکھا، مردان یونیورسٹی میں شبہ کی بنیاد پر ایک نوجوان کو کس بے دردی کے ساتھ مارا گیا، صرف شبہ کی بنیاد پر. یا اسی طریقے سے عیسائیوں کو، ہندوؤں کو اور سکھوں کو یا اقلیتوں کو مارا جا رہا ہے. یا مثال کے طور پہ ہمارے مکتب کے افراد کو شناخت کارڈ دیکھ کر یا زنجیر کے ماتم کے نشانات دیکھ کے مارا جا رہا ہے. خب یہ وہ مطلوب معاشرہ نہیں ہے ہمارا. امام کہہ رہے ہیں اس مطلوب معاشرے لیے ضروری کہ آپس میں پیار و محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے. یہ رحم مال کے لحاظ سے نہیں ہے، مال کی ضرورت ہے تو مال دیا جائے، توجہ کی ضرورت ہے توجہ دی جائے، پیار ہے تو پیار دیا جائے، اسکل اور استعداد کی ضرورت ہے تو اسکل اور استعداد کے لحاظ سے ایک دوسرے پہ رحم کیا جائے، تب جا کر آپ مطلوب معاشرے میں در حقیقت جیت سکیں گے. وہ صرف اچھے گھر بنا لینے سے، قیمتی پتھر لگا لینے سے، اچھے فرنیچر کو سجا لینے سے اچھے گھر نہیں بن جاتے عزیزین گرامی، اچھے گھر اچھے مکینوں سے بنتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. پہلی چیز جو امام نے بتایا کہ المتراحمین، متراحمین ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں، ماں باپ، والدین، نوجوان، بزرگ، سب ایک دوسرے کے ساتھ، جو میں نے جتنی مثالیں دی ہیں اس کے ساتھ. دوسری چیز امام نے کہا، طوبی للمصلحین بین الناس اولئک المقربون یوم القیامہ. پہلے کون ہیں؟ انسان کو آخرت کے بارے میں امید ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے. ہم سب دعا نہیں کرتے ایک دوسرے سے، التماس دعا جو کہتے ہیں، التماس دعا کیا مطلب ہے؟ التماس دعا کا مطلب ہے کہ بھائی میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، توجہ رکھیے گا، اوپر شیلف میں کتاب رکھی، آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی انسان کو، کسی چیز کو، کسی وسیلے کو سہارا بناتے ہیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کا ہاتھ مطلوبہ کتاب تک پہنچ جائے. یہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، یہ کوئی صوفہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی سیڑھی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کی عظمت اور اونچائی کو پانے کے لیے ہمیں در حقیقت اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے وجود کی ضرورت ہے. انسانی وجود کے بغیر کوئی بھی انسان اخلاقی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص جو ایک بند کمرے میں ہو، نہ کسی سے ملتا ہو، نہ جلتا ہو، نہ کچھ دیکھتا ہو، نہ کوئی برائی سنتا ہو، نہ کوئی برائی دیکھتا ہو، نہ کوئی برا لفظ بولتا ہو، یہ زیادہ اخلاقی بلندیوں پر ہے. یا وہ نوجوان جو معاشرے میں رہتا ہو، آنکھیں دیکھ سکتی ہوں برا، کان برا سن سکتے ہوں، زبان سے برے الفاظ ادا کر سکتا ہو، پھر نہ بولے، کون سا؟ یقیناً یہ نوجوان زیادہ در حقیقت اخلاقی بلندی میں فائدہ ہے. جو گھر کے چار دیواری میں محصور ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، یہ اخلاقی فضیلتوں پہ نہیں ہے. انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے انسان اخلاقی عظمتوں کو حاصل کر سکتا ہے. یہ جو التماس دعا جمعین کہہ رہے ہیں، یہ جو آج لوگ کربلا جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں التماس دعا. التماس دعا یعنی مجھے ضرورت ہے تمہارے سہارے کی، مجھے ضرورت ہے تمہاری نیک دعاؤں کی، مجھے ضرورت ہے تمہاری نیک فیلنگس کی، تب جا کر. لہذا امام کہہ رہے ہیں ان رشتوں اور رابطوں کو مضبوط کرو. طوبی للمصلحین، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرما، خدا کہہ کر رحم فرما، آپس میں رحم کرو، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو گے، آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو گے، ایک دوسرے کی برائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو گے، کیا ہوگا؟ خدا تم پہ رحم کرے گا. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ دے کے جاؤں، یہ برائیوں پر پردہ ڈالنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی اصلاح نہیں کریں، برائیوں پر پردہ ڈالنے سے مراد یہ کہ اس کی تشہیر نہ کریں. اگر میں کسی اپنے برادر کو کوئی غلط کام کرتے دیکھوں، یہ نہ کروں کہ 10 جگہ جا کے اس کو بیان کر دوں، نہیں، پردہ ڈالوں اور اس کی اصلاح کی کوشش کروں. میں دیکھوں کوئی نوجوان غلطی کا شکار ہے، اسموکنگ کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، میں اسے 10 جگہ بیان نہ کروں، لیکن کیا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کروں کہ بیٹا جو تم کر رہے ہو یہ بات مناسب نہیں ہے. پردہ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اگر سے پردہ ڈالنا مراد ہو اور اسلام مراد نہ ہو تو پھر امام یہاں پہ بیان نہ کرتے کہ اصلاح کرنے والے. دوسرا انسانی معاشرے کا دوسرا درد کیا ہے، وہ اصلاح نہ کرنا ہے. اصلاح کرنا، کسی کی بہتری کے لیے قدم اٹھانا، کسی کی خیر خواہی کے لیے کوئی عمل انجام دینا، امام کی ڈکشنری میں، امامت کی ڈکشنری میں، امام کے علم کے مطابق آپ کی انسان دوستی کی علامت ہے. آپ کسی محفل میں جا رہے ہوں، آپ کا کوئی بھائی ساتھ ہو، اس کا کالر خراب ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں، اسے بتائے بغیر اس کے کالر کو صحیح کر دیتے ہیں. اس کا لباس مرتب نہ ہو، آپ اس کے لباس کو مرتب کر دیتے ہیں. اس کے جسم پر، اس کے لباس پر کوئی دھبا ہو، آپ اسے صاف کر دیتے ہیں. یہ بھی انسان دوستی ہے. آپ نے اس کی ظاہری وضاقت، لباس یا اس کے حلیے یا اس کے چہرے پر یا اس کے بالوں پر جو دھبا تھا اس کو صاف کر دیا، یہ بھی انسان دوستی ہے. لیکن امام کہہ رہے ہیں یہ انسان دوستی صرف بدن تک محدود نہیں ہو، یہ انسان دوستی تمہاری آخرت کے بارے میں بھی نظر آئے، اخلاق کے بارے میں بھی نظر آئے، دین کے بارے میں بھی نظر آئے. کہ اگر تم کسی کے دین میں کوئی خرابی دیکھو، اگر تم کسی کے اخلاق میں کوئی خرابی دیکھو، اگر تم کسی کی دنیا میں کوئی خرابی دیکھو، تو یہ تمہاری نیک نیتی ہے، یہ انسان دوستی ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ اور مناسب الفاظ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرو. ایک اصلاح کا طریقہ یہ کہ میں جاؤں کہوں کہ جناب آپ میں یہ برائی تھی، آپ نے خطا کی، آپ نے غلطی کی. ایک وقت نہیں، مالک اشتر جا رہے ہیں اور دیکھا کہ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص جو مالک اشتر کو نہیں جانتا تھا، اس نے مالک اشتر کی شان میں جسارت کی اور نادیبہ کلمات ادا کیے. مالک اشتر نے سنا، آگے بڑھ گئے. جس شخص نے یہ کلمات ادا کیے، مالک اشتر، مالک اشتر کون ہے؟ امام علی کے کمانڈر ان چیف ہیں، سپہ سالار ہیں. اس کے برابر میں شخص کھڑا تھا، اس نے کہا تجھے معلوم ہے یہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اگر تجھے معلوم ہوتا تو کبھی جسارت نہیں کرتا، یہ علی کی سپاہ کا کمانڈر ہے. اس نے کہا علی کی سپاہ کا کمانڈر، مالک اشتر؟ دشمن کی روح کانپتی تھی مالک کے نام سے. اب یہ بھاگا پیچھے پیچھے، دیکھا مالک اشتر جا رہے ہیں اور مسجد میں داخل ہوئے، یہ بھی مسجد میں داخل ہوا، پیچھے مسجد میں چلا گیا. دیکھا مالک اشتر 2 رکعت نماز پڑھی، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ منتظر رہا. حضرت مالک اشتر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، یہ منتظر رہا. جب سجدہ شکر کر کے کھڑا ہوا تو یہ پاؤں پڑ گیا، معاف کر دیے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، میں نے غلطی کر دی، آپ کے شان میں جسارت کی، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں. مالک اشتر نے کہا میں نے تجھے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، یہ جو میں یہاں آیا ہوں یہ تیری مغفرت کی دعا کے لیے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تو میری وجہ سے. اللہ اکبر، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اہل محلہ نے، عزیز اقارب نے، ملنے جلنے والوں نے زیادتی کی ہے، ان کا حق غصب کیا ہے یا ان پہ ظلم کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں فرشتہ صفت انسان کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا، تو کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا وہ میری وجہ سے جہنم میں جائیں، میری وجہ سے کوئی جہنم میں جائے. اللہ ہو، یعنی اتنا بڑا دل انسان کا، توجہ ہے ذہن گرامی، یہ اخلاق آج بھی زندہ ہے ہمارے درمیان کہ لوگ اس لیے معاف کر رہے ہیں کہ میری وجہ سے کوئی جہنم، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، حق حسب کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ معاف کر رہے ہیں. تو یہ جو اصلاح کا کام ہے یہ انسان دوستی کی بنا پر ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انسانی معاشرہ جو جیتا ہے آج ہم جس انسانی معاشرے میں جی رہے ہیں نا اس میں انسانی آکسیجن کم ہوتی جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. توجہ رکھیے گا، جس سوسائٹی میں جس ایٹموسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو اور اس کا ریشو کاربن ڈائی آکسائڈ کے مقابلے میں کم ہو جائے جس آکسیجن کا، وہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہاں پہ سانس گھٹنے لگتے ہیں، اموات ہونے لگتی ہیں. ہمارا معاشرہ اخلاقی آکسیجن کی کمی کا شکار ہو گیا ہے اور ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں. توجہ رکھیے گا ذہن گرمی، ہم سب برابر کے شریک ہیں. ہم بدنیتی کی، ظلم کی، تجاوز کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ معاشرے کو دے رہے ہیں اس نے ہمارا بھی جینا مال کیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب صرف دوسرا اس سے ہلاک ہوگا، نہیں، ہم ہی ہلاک ہوں گے. اس حد تک کہ انسان اپنے قتل پر راضی ہو جاتا ہے. دو تاجر تھے، دونوں رقیب تھے، دونوں آگے بڑھنا چاہتے تھے، ایک آگے بڑھ گیا، ایک پیچھے رہ گیا. جو پیچھے رہ گیا وہ اتنا حسد کرنے لگا، اتنا جیلسی ہو گیا، اس نے ایک دن اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ میں نے کیا آج تک تیرے ساتھ برا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اب میں تجھے ایک حکم دیتا ہوں، وہ کرنا ہوگا کیا؟ کہے پہلے وعدہ کر مجھ سے. وعدہ کر لیا. کہا کہ یہ اتنی کثیر مال و دولت تیرے نام کے یہ دیتا ہوں. یہ بھی خوش ہو گیا کہ آپ کام بتائیے. اب ظاہر کام بھی جو ہے وہ بڑی رقم کے مقابلے میں اتنا آسان نہیں ہوگا یقیناً، جب سفارش اتنی زیادہ ہے تو پھر کام بھی. کہا کہ رات کے پہر مجھے لے جا کر میرے رقیب کے گھر کے پچھواڑے مجھے قتل کر دینا. انسان اس حد تک یہ بدنیتی، بری نیت، بری فیلنگز، یہ سب کیا ہے؟ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ جو ہم معاشرے کو دے رہے ہیں، کہ انسان اپنی موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ آکسیجن جو ہم فراہم کر، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم فراہم کر رہے ہیں، یہ ہماری موت کا سبب بن رہا ہے. جیسے یہ پہلے تو اس نے انکار کیا اس کے غلام نے، پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، یہ خود جب قتل ہونا چاہ رہا ہے تو میں کیا کروں، پیسہ بھی مل جائے گا، آزاد بھی ہو جاؤں گا. خیر اس نے لے جا کے جو ہے وہ رات کے پہر مالک کو قتل کر دیا اس کے رقیب کے گھر کے پیچھے والے حصے میں، گلی میں. پولیس آئی، پتہ چلا یہ دونوں رقیب تھے. کہا کہ جناب اس نے قتل کرایا ہوگا. خیر اس کو سزا ہو گئی جو اس کا تاجر تھا، لیکن یہ جو غلام تھا اس کو تسکین نہ ہوئی. یہ گیا قاضی کے پاس اور کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے قتل کیا تھا اور اس بنا پہ قتل کیا تھا. یہ ایک واقعہ ہے. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہم فراہم کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں نیک نیتی نہ ہو، انسان دوستی نہ ہو، ایک دوسرے کی اصلاح نہ ہو، وہ معاشرہ آکسیجن کی کمی کے شکار ہے، وہ معاشرہ مر جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا. امام کہہ رہے تو بل المصلحین بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے والے، لوگوں کے درمیان. مولا علی آخری وقت ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھے قبل اس کے تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، بستر شہادت پر کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اب مجھ سے سوال نہ کریں، اب علی میں اتنی طاقت نہیں کہ جواب دے سکے. اس کے بعد مخصوص اصحاب کو بلایا، کچھ گفتگو فرمایا اور ان کو بھی بھیج دیا. اس کے بعد مولا ہیں اور مولا کے گھر والے، اور پھر مولا وصیت کر رہے ہیں آخر وقت میں، اور یہ مولا کی لکھی ہوئی وصیت ہے نہج البلاغہ میں. امام کہہ رہے ہیں کہ سمعت من جدکما، اے حسن حسین میں تمہارے جد نانا رسول اللہ، تمہارے نانا سے سنا ہے کہ جو دو انسانوں کے درمیان صلح صفائی کرائے فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، یہ ایک سال کے مستحب نماز اور روزے سے بہتر ہے. دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا، دو جن کے تعلقات خراب ہو گئے رشتہ داروں کو قریب کر دینا، اور صرف تعلقات نہیں بلکہ جو منحرف ہو رہے ہیں عقائد لحاظ سے ہمارا نوجوان، ان کو علماء کی دہلیز پر لے کر آنا، ان کو صحیح عقائد تک پہنچانا، یہ بھی اصلاح ہے. اگر اصلاح نہیں ہے تو پھر کوئی بھی انسان کسی کے لیے نیک نیتی کے جذبات نہیں رکھے گا، توجہ رکھے گا. کیا آپ کا لباس خراب ہو، دھبا لگا ہو جو آپ کی شخصیت کے منافی ہو، آپ کسی محفل میں جائیں اور آپ کے ساتھ کوئی موجود ہو جو دیکھ رہا ہو کہ آپ کے لباس میں دھبا لگا جو آپ کی شخصیت کے منافی ہے، خصوصاً آپ اس میں وی آئی پی ہوں، وی آئی پی گیسٹ ہوں، اور بعد میں اسے پتہ چلے وہ اپنے ساتھی سے کہے جناب تم نے میرے لباس کا دھبا کیوں نہیں صاف کیا جبکہ تم جانتے تھے، کتنا ناراض ہوگا یہ. تمہیں میری شخصیت خراب کر دی، جو میری فوٹوز بنی ہیں ان فوٹوز میں میرے لباس دھبا آیا ہے، تم ایک دھبا نہیں اس درست کر سکتے تھے؟ ایک انسان اپنی دنیا کے لیے کتنا کانشس نظر آتا ہے، لیکن جو ہے وہ اپنے آخرت کے لیے، اپنے کردار کے لیے، امام کہہ رہے ہیں کہ خیر خواہ بنو. یہ خیر خواہی جسم و جسمانیت و مادیت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ اخلاق اور عقائد اور عالم آخرت کے لیے ہونی چاہیے. درود بھیجو محمد و آل محمد. اس کے بعد امام کہتے ہیں طوب للمطہرت قلوبہم، جن کے دل پاک ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. اولئک المتقون یوم القیامہ، وہ آخرت میں اہل تقویٰ کی منزل پر ہوں گے. جو آج دنیا میں اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور روز قیامت اسے اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ کا درجہ عطا کیا جائے گا. ہم بظاہر گناہ نہیں کرتے، لوگ ہمیں کہتے آپ اچھے ہیں، آپ نیک ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. ایک یہ درجہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں، یا میں آپ کو دے رہا ہوں، یا انسان ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، لیکن ایک وہ درجہ جو اللہ اپنے بندوں کا عطا کرے گا. کس میں زیادہ جان ہے، کس میں زیادہ وزن ہے، کون زیادہ قابل اہمیت ہے؟ یقیناً وہ جو اللہ کا. امام کہہ رہے ہیں طوبہ المطہرت قلوبہم، جن کے دل پاک ہیں، جن کی نیتیں صاف ہیں، جن کی فیلنگز پاکیزہ ہیں، جن کے احساسات گناہوں سے آلودہ نہیں ہیں. امام کہہ رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. یہی وہ لوگ ہوں گے جو آج دنیا میں اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں، نفس کو پاک کر رہے ہیں، کل ان کو روز قیامت اللہ تقویٰ کا درجہ ادا کرے گا. اور چوتھی چیز امام نے کہا طوبہ للمتواضعین فی الدنیا اولئک یرتقون منابر الملک یوم القیامہ. آج جو متواضع ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے سامنے تواضع سے پیش آ رہے ہیں، کل یہی لوگ نور کے ممبروں پہ مسلسل ترقی کرتے جائیں گے. نور کا ایک ممبر ہوگا جس کی سیڑھیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. توجہ رکھیے گا، نور کا ایک ممبر ہوگا جس پہ آپ جتنا اوپر چلتے چلے جائیں گے. جیسے نوجوان بچوں کی زبان میں کہوں کہ کوئی گیم دے دوں آپ کو، آپ کہیں اس پہ ہائی اسکور کر، ہائی اسکور کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں. ممکن ہے کسی نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہو کہ مثلا 40 بالوں میں 200 رن بنائے ہوں، ممکن ہے 40 بالوں میں 300 رن بنا لیے جائے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ جو ممبر ہے نور کا، فضیلتوں کا، عظمتوں کا، اخلاق کا، خوبیوں کا، عبادات کا، امام کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ چڑھنا چاہتا ہو، تم ہائی اسکور کر کے خوش ہو جاتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو، اس کے شارٹ اسکرین لے کے دوستوں کو بھیجتے ہو، ذرا میں نے ہائی اسکور کر دیا، میں نے سینچری بنا لی، میں نے اتنی وکٹ لے لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیوں اپنا وقت برباد کرو؟ اصل ترقی تو وہ ہے کہ وہاں پہ تم جو ہے نور کے اس ممبر پہ چڑھو جس کی ہائٹ کبھی آنے والی نہیں ہے، جس کی سرحد کبھی آنے والی نہیں ہے، جس کی عظمتیں کبھی کم ہونے والی نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہیں، وہ کل روز قیامت نور کے ان ممبروں پہ ترقی، یرتقون ترقی کریں گے، اور یہ ترقی کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس پانی سے یہ مت تصور کیجئے گا کہ ابھی آدھا وقت گزرا ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ بعد مولانا نے پانی پی لیا، چلے آدھا وقت گزر گیا. نہیں، یہ گفتگو کے آخر میں جو ہے وہ تھوڑا سا گلے کو اتر کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب دیکھیں امام اپنے سادے سے کلام میں کتنی ساری خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا سوشل بیہیویئر، سوشل ریلیشن، سماجی تعلقات، خدا، رسول، اہل بیت سب کی اصلاح ہو جائے. ہمارے ذہن میں جو انسانیت کا تصور ہے، ہمارے ذہن میں ترقی کا جو تصور ہے، وہ سب چھوٹی چھوٹی نکات کو امام نے کیا کیا ہے، بہت ہی سادے الفاظ میں ذکر کر دیا ہے. اب مجھے اندازہ ہے کہ چونکہ ہمارے ذہن میں مجلسوں کا تصور وہ یہ نا کہ بہت نعرے لگتے رہے ہوں، واہ واہ سبحان اللہ ہوتی رہے، لہذا جو ہے وہ بوری کے سبب بھی ہو رہی ہوگی کلام. لیکن چونکہ ہم آخر میں اگر نوجوان سے پوچھا ہے بھائی کیا سمجھ میں آیا، کہیں گے ہاں مولانا نے کسی گیم کا تذکرہ کیا تھا یا کسی سنجر کا تذکرہ کیا تھا، اپنے اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں نوجوان. بہر تو یہ عمدن اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہمیں علم کی طرف آنا ہوگا، وہ مجلس ہے جہاں سے اہل بیت کا حقیقی علم ملے. اور اگر آپ کو علم نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ علی اور اللہ میں ایک ہی فرق ہے، نظر آئے تو علی ہے، نظر نہ آئے تو اللہ ہے۔ اس قسم کے کفری عقائد آپ کے کانوں میں ڈال دیے، آپ بھی سبحان اللہ کہہ کے دامن جھاڑ کے کیا مجلس پڑھی علامہ نے، آپ کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ چونکہ علی کی نہج الاغا پڑھی نہیں نا، کہ علی نے اپنے خدا کو کیسے بیان کیے ہیں، علی نے اپنے خدا کی کیسے صفات بیان کیے ہیں، علی کی مناجات جو خدا کے لیے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اب الکلام یا جلال الکلام بات سے بات نکلتی ہیں، تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ علم کی طرف آنا ہوگا، نالج کی طرف آنا ہوگا، شعور کی طرف آنا ہوگا، اور اس علم کو جو اہل بیت نے دیا ہے، سوی سجادیہ میں ہو، نجب الاغہ میں ہو، کسی بھی کتاب کی صورت میں ہو، اس کو اسٹڈی کرنی ہوگی، اور جب تک اسٹڈی نہیں کریں گے ہماری حالت چینج نہیں ہو سکتی عزیز گرامی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو میسج اہل بیت لے کے چلے، اور اس میسج کے لیے انہوں نے ہر قسم کی سختیوں کو برداشت کیا ہے، تحمل کیا ہے، مصائب کو گلے لگایا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمیں علم دے سکیں۔ اور ان کا علم دینا اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کے لیے واہ واہ کریں، سبحان اللہ کہیں، جزاک اللہ کہیں، اس لیے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں اور ان کے قریب ہو سکیں جتنا بھی ہو سکے۔ یہ علم اس لیے ہے، اور اس علم کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ہمیں سعادت مند کرنے کے لیے، ہمیں نجات یافتہ کرنے کے لیے، ہمیں ہدایت دینے کے لیے انہوں نے ہر مشکل کو گلے لگایا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات اہل بیت نے برداشت کیے، کیوں؟ تاکہ یہ میسج جو ہے وہ کسی طریقے سے پہنچ جائے۔ یہ اہل بیت ہدایت کرنے والے ہیں، یہ دعوت ذوالعشیرہ ہو تو وہاں پہ بھی ہدایت کریں گے، چادر کسا کے نیچے جمع کریں تو ہدایت کریں گے، میدان مباہلہ میں لے کے جائیں تو ہدایت کریں گے، بستر پہ سلائیں گے تو ہدایت کریں گے، میدان غدیر خم میں لے کر آئیں گے تو ہدایت کریں گے، یہ ممبر پہ بیٹھے تو ہدایت کریں گے، یہ نوک نیزہ پہ بھی جائیں تو ہدایت کریں گے، ان کو زنجیریں پہنائی جائیں تو ہدایت کریں گے، ان کو پابند سلاسل کیا جائے تو ہدایت کریں گے۔ ہدایت کا سلسلہ کہیں نہیں رکے گا، نوک نیزہ ہو یا ممبر کی بلندی ہو۔ امام حسین کے لیے فرق نہیں ہے، میرے لیے فرق ہے، آپ کے لیے فرق ہے، لیکن حسین کے لیے نوک نیزہ کی بلندی اور ممبر کی بلندی کوئی فرق نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک وقت جب لوگ امام زین العابدین کے نعرے لگا رہے ہوں زندہ باد زندہ باد، اور ایک وقت امام زین العابدین پتھر مار رہے ہوں، کوئی فرق نہیں امام زین العابدین کے لیے، وہ کہتے ہیں میرا کام ہدایت کرنا ہے، میں پتھروں کی بارش میں ہدایت کروں گا، لوگ زندہ باد کے نعرے لگائیں جب ہدایت کروں گا۔ اہل بیت کو سمجھنا ہوگا عزیزان گرامی، توجہ رکھیے گا، یہ زنجیریں پہن پابند سلاسل ہو کر قید خانوں میں جا کر بھی ہدایت کا کام کر رہے ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم با عمل بن سکے۔ درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ایام ایام شہادت ہے، حضرت سکینہ بنت الحسیر ہے، اہل بیت کی خواتین، اہل بیت کی مستورات نے بھی ہدایت کی، جناب زینب، جناب سکینہ کا خطبہ، اسی طریقے سے حضرت ام کلثوم کا خطبہ، حضرت فاطمہ بنت الحسین کا خطبہ، اور دوسرے خطبات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے کہ کارواں پہلی سفر کو شام میں داخل ہوا۔ جو حضرات شام گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بازار شام سے اور اس جامع مسجد اموی یا دربار شام تک کا فاصلہ کتنا ہے، چند منٹ کا فاصلہ ہے، لیکن یہ فاصلہ زہرہ بنت علی نے گھنٹوں میں طے کیا ہے۔ اللہ اکبر، آئینہ بندی کی جا رہی ہے، چراغا کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، اور باب الساعات پہ لا کر در حقیقت اس کارواں کو روک دیا۔ ایک نئی منزل کا آغاز ہے، اور یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ سبب ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جس کو یاد کر کے امام سجاد بہر گریا کرتے ہیں۔ جب بھی امام سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، امام سینے پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے کہتے ہیں شام اشام اشام، 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا اور ہم ترک و لینن کے غلاموں کی طرح ایک ہی رسن میں کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، بس یہی وجہ ہے، جب اہل بیت کو لایا گیا تو پوچھنے والے نے پوچھا اور تعارف کرانے والے تعارف کرتے رہے۔ ایک دفعہ کسی لئی کی نظر پڑی جناب سکینہ پر، کہا کہ اے یزید اس بچے کو میری کنیزی میں دے دے۔ ایک دفعہ جناب سکینہ پھوپی اماں سے لپٹ گئیں، پھوپی اماں تماچے میں نے برداشت کیے، پھوپی اماں میں نے تماچوں کا درد برداشت کیا، پھوپی اماں میری چادر چھینی گئی، میرے در چھینے گئے، میں نے برداشت کیا، کیا آل محمد پر یہ وقت بھی آئے گا کہ انہیں کسی کی کنیزی میں دیا جائے گا؟ جناب زینب
نے لپٹا لیا، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزہ نگرامی، اہل بیت کو ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا، ایسا قید خانہ جس کی چھت نہیں تھی، رات کی اوس اور دن کی سخت گرمی اہل قید خانوں کو بہت ستاتی تھی، سکینہ بھی اس قید خانے میں ہے۔ عزیزہ نگرامی، کم سے کم یہاں آنے کے بعد سکینہ کے گلے میں رسی ہوئی، جو گلے میں رس پڑی ہوئی رسی تھی اسے کھول دیا گیا، سکینہ کو سکھ کا سانس ملا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ عزیزہ نے گرامی، شام ہوتی سکینہ در زندہ پہ آ جاتی، پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ رہی ہوتی، پوچھتی پھوپھی اماں یہ بتائیے پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ جناب زینب کہتی بیٹا یہ اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں۔ جناب زینب کا دامن تھامتی، ہلاتی اور کہتی پھوپھی اماں کیا وقت آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھر جا سکیں گے۔ کبھی ماں کا دامن ہلاتی اور تھامتی کہ اماں در زندہ کب کھلے گا، اماں رہائی کب نصیب ہوگی۔ عزیزہ گرامی، سکینہ کے ان سوالوں کا جواب نہ امام سجاد کے پاس ہے، ہاں بہت جلد ہم رہا ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ سکینہ کہتی ہیں بابا نے وعدہ کیا تھا، سکینہ ہم تجھ سے ملنے آئیں گے، اے بھیا سید سجاد بتائیے میرا بابا کب ملنے آئے گا، کب میں بابا کے سینے پہ سوؤں گی، نہ جانے کس طرح دلاسا دیا جاتا ہو۔ عزیزہ گرامی، رات کو بچی نے خواب میں دیکھا کہ جناب زہرا تشریف لائی ہیں، امام بھی موجود ہیں۔ جناب زہرا نے کہا سکینہ آ جاؤ، تمہاری مصیبت کے دن ختم ہوئے۔ یہ بابا کو دیکھ کر بچی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اولاد والے ہیں نا، بچے کا گریہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا، سخت سخت اور پتھر دل بھی انسان ہوگا بچے کے گریے پر منقلب ہو جائے گا۔ اب بچی خواب سے اٹھی، اس نے کہا ہائے میرا بابا، میرا بابا مجھے لا دو یا مجھے بابا تک پہنچا دو۔ اب اہل حرم رونے لگے، ننی ذاکرہ مجلس پڑ رہی ہے، اہل حرم گریہ کر رہے ہیں۔ گریہ اتنا بلند ہوا کہ یزید کی آنکھ کھل گئی۔ جناب سکینہ نے درس دیا ہے قید خانے سے کہ تمہاری آزاداری اور تمہاری گریے سے اگر یزیدان وقت کی نیندیں حرام نہ ہو تو وہ آزاداری نہیں ہے۔ سکینہ کے گریے سے، سکینہ کے ماتم سے یزید کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ بس ماجرا سنا، کہا سر حسین لے جا کے بچے کو دے دیا۔ سر حسین تشت میں چلا، اوپر سے کپڑا ڈلا ہوا ہے، قید خانے کے دروازے پہنچا، دروازہ کھلا، خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے، اجرکم اللہ، خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ عزیزہ گرامی، جناب سکینہ نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا کا سر چاہیے۔ کہا کہ تیرے بابا کا سر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے، بہت عرصے بعد بھی اپنے کسی قریبی عزیز کو، باپ یا بھائی کو دیکھیں گے، بچے دوڑ کر ان کی طرف آتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ سکینہ کون ہے؟ جب بھی امام حسین گھر میں تشریف لاتے تھے، سکینہ دوڑ کر باہوں کو پھیلاتے تھی اور امام حسین سکینہ کو گلے لگا لیا کرتے تھے، باہوں میں لے کر سینے سے لگاتے تھے۔ آج منظر عجیب ہے، بچی اپنی نفسیات کے تحت آگے بڑھنا چاہتی ہے، سر حسین سامنے نظر آیا، سکینہ دو قدم چل کے رک گئی۔ اب سکینہ کو علم ہو گیا بابا کے ہاتھ نہیں ہیں جو مجھے اپنے ہاتھوں میں لے سکے، ارے بابا کا سینہ نہیں ہے جو مجھے اپنے سینے سے لگا سکے۔ ایک دفعہ سکینہ بڑھی، دونوں ہاتھوں سے سر حسین کو تشت سے اٹھایا اور کہا بابا تیرے ہاتھ نہیں ہیں، سکینہ کے ہاتھ ہیں، بابا تیرا سینہ نہیں ہے، سکینہ تجھے اپنے سینے سے لگائے گی۔ اور جلے ہوئے کرتے کے دامن پر دو زانو ہو کر سر حسین کو رکھ لیا۔ اب ایک دفعہ سکینہ کی نگاہیں حسین کے بالوں پہ پڑی، چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو پھیرنا شروع کیا، اے میرے بابا تیرے بالوں میں کتنی خاک آ گئی۔ اس کے بعد داڑھی پر نگاہ پڑی، اے بابا تیری داڑھی کو کس نے رنگی کر دیا، ارے کس نے مجھے کم سنی میں یتیم کر دیا۔ اس کے بعد جناب سکینہ کی نگاہیں امام حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ پڑی، کہا بابا وہ کون شقی ہے جس نے تیری گردن کو بے دردی سے کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد سکینہ نے اپنے رخسار کو رخسار حسین پہ رکھ دیا اور یہ کہ شاید بتانا چاہتی ہوں بابا، جن گالوں پہ تم پیار کیا کرتے ہوتے تھے، بابا ان پہ تماچے لگائے گئے۔ اب حسین کے ہاتھ تو نہیں تھے نا، بچے کیا کرتے ہیں اپنے زخموں پر آپ کے ہاتھ رکھتے ہیں۔ سکینہ محسوس کیا حسین کے ہاتھ نہیں ہے، اپنے گال کو حسین کے رخسار پر رکھ دیا۔ بابا جو بالیاں آپ نے پہنائی تھی وہ ظالموں نے چھین ڈالی، بابا ظالموں نے میری پیٹ کو زخمی کر دیا در مار مار کے۔ بابا تماچوں کے نشان دیکھو، بابا کس کس زخم کو روئے سکینہ۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آواز آنی بند ہو گئی، جناب سید سجاد نے کہا سکینہ بیٹا بابا سے الوداع کہو، نہ جانے اب کہاں ملاقات ہوگی۔ عزیزہ نے گرامی جناب زینب سمجھی سکینہ روتے روتے سو گئی ہے۔ ایک دفعہ شانہ ہلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ عزیزہ نے گرامی اب سکینہ اس دنیا میں نہ رہی، حسین جو وقت آخر وعدہ کیا تھا سکینہ میں آؤں گا، ارے حسین نے وعدہ پورا کر دیا، ارے سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ آخری روایت درج کروں، جب در زندہ کھل گیا، رہائی مل گئی اہل بیت کو، ایک ایک کر کے بیوی آ جا رہی ہیں، لیکن جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ باہر نہیں آ رہی۔ کافی دیر گزر گئی، اندر جا کے دیکھا قبر کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہاتھوں کو قبر پہ رکھا ہوا ہے، زارو قطار گریہ کر رہی ہے، کہہ رہی سکینہ سکینہ بڑا ارما تھا رہائی کا، سکینہ رہائی مل گئی، سکینہ تجھے بڑا انتظار تھا، تیرے زندہ کھلے گا، سکینہ رہائی عطا ہو گئی، سکینہ تیرے زندہ کھل گیا، سکینہ ہم جا رہے ہیں، شرمندہ ہے تجھے ساتھ۔